بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، پیش خدمت ہے ابن صفی کی جاسوسی دنیا، ناول نمبر 102، خوفناک منصوبہ، تحریر ابن صفی اور پیشکش قرطبہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں 0321-2138-225، یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں ناول خوفناک منصوبہ، پارٹ 1،
جاسوسی دنیا نمبر 102، خوفناک منصوبہ، مکمل حصہ، پیش رس، جاسوسی دنیا کا 102 ناول خوفناک منصوبہ. ملاحظہ فرمائیے، باعث تاخیر جو کچھ بھی تھا اس سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی، لہٰذا بس تاخیر ہو گئی اور آپ تو میری اس عادت کے عادی ہو گئے ہیں. خوفناک منصوبہ جاسوسی دنیا کے سلسلے میں ایک نیا تجربہ ہے. اس سے پہلے ہر باب کا ایک عنوان ہوا کرتا تھا، لیکن اس بار عمران سیریز کے ناولوں کی طرح یہ ناول بھی بغیر عنوانات کے ابواب پر مشتمل ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ اس طرح کہانی کا تسلسل کچھ اور ابھر آیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ پچھلی بار صرف گرانی کا رونا رونے کے بعد کتاب کی قیمت بڑھانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ قیمت بڑھائی جائے یا نہ بڑھائی جائے. پھر اچانک 1 جولائی سے محصول ڈاک میں بھی 50% کا اضافہ ہو گیا، لہٰذا اب فی کتاب 25 پیسے کا اضافہ قبول فرمائیے. اس بار تبصرے کے لیے بے شمار خطوط میری میز پر موجود ہیں. ان میں زیادہ تر نصیحت نامے ہیں یا پھر کچھ اس قسم کے کہ آپ کا نوٹس ملا، یہ روز روز قیمت بڑھا دینے کی دھمکی کیوں؟ ارے بڑھا بھی چکی ہے کسی صورت، لیکن شرط یہ ہے کہ کتاب ہر ماہ پابندی سے آنی چاہیے. ایک صاحب نے میری ایک بہت بڑی غلطی کی طرف توجہ دلائی ہے. مجھے خود بھی اس غلطی کا احساس تھا، لیکن یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس پر دھیان دیا. بہرحال مجھے اپنی غلطی تسلیم. فریدی کے والد صاحب کا نام نواب عزیز الدین خان تھا. اگر فریدی اور لیونارڈ میں نواب عابد علی خان درج ہے تو براہ کرم اسے قلم زد کر کے عزیز الدین خان ہی لکھ دیجئے. نواب عابد علی خان تو فریدی کے تایزاد ماموں کے بھتیجے تھے کیا؟ اب بھی ہیں. پاپوش نگر میں رہتے ہیں. پاپوش نگر کراچی کی ایک بستی ہے. سنا ہے اب اس کا نام بھی بدل کر الطاف نگر کر دیا گیا ہے. ابن 13 جولائی 1968، صفحہ نمبر 306. وہ بآہستگی ایک زینہ طے کر کے اوپری منزل کی طرف جا رہا تھا. سر تاپا سیاہ پوش، چہرے پر بھی سیاہ غلاف چڑھا ہوا تھا جس میں صرف آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے. ہر چند کے آشا بلڈنگ کے زینے اس وقت سنسان پڑے تھے، لیکن پھر بھی اس کا اطمینان قابل دار تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس سے اس حیثیت قضائی میں اپنے دیکھ لیے جانے کا خدشہ ہی نہ ہو. اس وقت اگر اچانک زینے پر کوئی تنہا آدمی اسے دیکھ لیتا تو چیخ چیخ کر پوری عمارت سر پر اٹھا لیتا. وہ طویل قامت اور چوڑے شانوں والا تھا. زینے طے کرنے کے انداز سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پوری قوت سے زمین پر پیر رکھنے کا عادی ہو. اوپری منزل کی راہداری بھی سنسان پڑی تھی. وہ ایک فلیٹ کے سامنے رکا، چند لمحے بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر راہداری کی روشنی کا سوئچ آف کر دیا. پوری راہداری تاریکی میں ڈوب گئی تھی. فلیٹ کے دروازے کے قریب پہنچ کر کفل کے سوراخ کو انگلی سے ٹٹولتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس میں ایک کنجی لگائی. کفل بآسانی کھل گیا. ہینڈل گھما کر دروازے کو بآہستگی کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا. اب وہ دروازہ بند کر کے اسے اندر سے مقفل کر رہا تھا. کمرے میں گہری تاریکی تھی. چند لمحے وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہا، پھر جیب سے ٹارچ نکالی. روشنی کا دائرہ دوسرے دروازے پر پڑا، یہ بھی بند تھا. سیاہ پوش نے دوسری کنجی نکالی، وہ دروازہ بھی کھلا. اور تاریکی میں گہری سبز روشنی کا مستطیل کچھ عجیب سا تاثر پیش کرنے لگا۔ یہ کسی کی خوابگاہ تھی۔ وہ اندر داخل ہوا، بائیں جانب سہری پر ایک دیو قامت آدمی سو رہا تھا۔ سیاپوش وہیں رک گیا اور اس دیو قامت سونے والے کو گھورتا رہا۔ خود اس کا وجود اس کے سامنے صفر ہو کر رہ گیا تھا۔ محاورتن گویا اونٹ پہاڑ کے مقابل آیا تھا۔ اب وہ پستول کو بائیں ہاتھ میں سنبھال کر داہنی جیب سے چمڑے کا چابک نکالنے لگا جو گولے کی شکل میں لپٹا ہوا تھا۔ شائن اس نے چابک سے دیو قامت آدمی پر وار کیا اور وہ پہلے ہی ضرب پر دھاڑتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ہوش میں آؤ، سیاپوش گھرایا اور پھر ایسا معلوم ہوا جیسے وہ دیو قامت سچ مچ ہوش میں آ گیا ہو۔ پھاڑ کھانے کا سا انداز رکھنے والی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا تھا۔ کیا بات ہے بوس؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں ہکلایا۔ اس کی نظر چابک کی بجا پستول پر جمی ہوئی تھی۔ تیرے لیے ایک کام ہے، سیاپوش نے سرد لہجے میں کہا۔ کام؟ وہ سر سے پیر تک کانپ گیا۔ کیوں، کیا بات ہے، تو کانپ رہا ہے؟ انجیکشن باس، وہ انجیکشن ہی سب سے بڑا کام ہے۔ میں بے موت مر جاتا ہوں، مجھ سے کہو میں کسی ریلوے انجن سے ٹکر لے لوں، لیکن وہ انجیکشن۔ ہاں وہ انجیکشن ضروری ہے، میں جان کنی میں مبتلا ہو جاتا ہوں باس۔ رگیں کھینچتی ہیں، ہڈیاں چٹکتی ہیں، جسم کا ریشہ ریشہ پھوڑا بن جاتا ہے۔ تو انکار کر رہا ہے؟ دفتن سیاپوش کی آواز بلند ہو گئی۔ نہیں تو باس، میں نمک حرام نہیں ہوں، اس پہاڑ سے جسم کے لیے تم ہی تو غذا مہیا کرتے ہو، تو پھر تیار ہو جاؤ۔ ذرا مجھے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی لینے تو باس، کیونکہ میں جہنم میں چھلانگ لگانے جا رہا ہوں۔ میرے خدا، وہ انجیکشن، لیکن تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے بعد ایک ورلڈ ہاؤنڈ سے بھی زیادہ ذکی الحس ہو جاتا ہے۔ بات کی باتیں ہیں باس، پہلے تو بس اب خاموش رہے۔ سیاپوش کی آواز پھر بلند ہو گئی۔ میں بہت جلد اس میں ایسی تبدیلیاں کرنے والا ہوں کہ یہ اتنا تکلیف دہ نہ رہ جائے گا، مگر ابھی تو شٹ اپ، اٹھو اور وہاں چلو جہاں سے تمہیں پانی پینا ہے۔ دیو قامت آدمی کراہتا ہوا اٹھا۔ سیاپوش ایک طرف ہٹ گیا تھا، لیکن پستول کا رخ دیو قامت ہی کی طرف رہا اور اس کی خوفزدہ آنکھیں بھی پستول ہی پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے بائیں جانب والا دروازہ کھولا۔ سیاپوش اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کے ایک گوشے میں ریفریجریٹر دکھائی دیا۔ دیو قامت آدمی نے اس میں سے پانی کی بوتل نکال کر ہونٹوں سے لگائی۔ بڑے بڑے گھونٹوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ بوتل خالی کر کے فریج پر رکھتے ہوئے اس نے قمیض کی آستین سے ہونٹ خشک کیے اور سیاپوش کی طرف مڑا۔ باس، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، کتنی خواہش ہے کہ کبھی میرا ہاتھ تمہاری گردن تک بھی پہنچ سکے، میرے لیے بھی وہ دن دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ سیاپوش کا لہجہ سرد تھا۔ ہوں؟ دیو پیکر آدمی کی گراہٹ سے کمرہ گونج اٹھا۔ پھر اس کے بھاری جبڑے لٹک گئے، دہانا کسی قدر کھلا اور ایک پل کے لیے دانتوں کی بہیمانہ چمک دکھائی دی۔ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، سیاپوش نے پستول کی نال سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر دیو قامت آدمی اس طرح چونکا تھا جیسے اس دوران میں وہ پستول اس کے ذہن سے محو ہو گیا ہو۔ آنکھوں میں خوفزدگی کے آثار پھر نظر آنے لگے۔ وہ چپ چاپ اس کرسی پر جا بیٹھا جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، لیکن چہرے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ سیاپوش نے جیب سے ایک پیکٹ نکالا اور اسے میز پر رکھ کر کئی قدم پیچھے ہٹتا ہوا بولا، لوڈیڈ سرنج اس میں موجود ہے، مگر باس بکو جلدی سے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں سارا سامان یہاں سے ہٹا دوں، پچھلی بار میری پیشانی زخمی ہو گئی تھی۔ ہوں، اچھا، اجازت ہے، لیکن میں اس کے لیے 10 منٹ سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ 5 منٹ میں سامان ہٹاؤ اور 5 منٹ کے دوران خون کو دوبارہ معمول پر لانے کے لیے کافی ہوں گے، بس اب جلدی کرو۔ سیاپوش دروازہ چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گیا اور دیو قامت نے اس کمرے کا فرنیچر دوسرے کمرے میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ وہ بہت بھاری بھرکم تھا، لیکن حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ اس نے سارا کام صرف 3 منٹ میں نپٹا دیا۔ اسے بھی ہٹاؤ گے؟ سیاپوش نے فریج کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ نہیں، دیو پیکر آدمی نے سختی سے کہا۔ اس کے چہرے پر پھر جلاہٹ کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ अच्छा तो सिरिंज उठाओ। स्यापोश ने पिस्तौल वाले हाथ को जुम्बश देकर कहा। जो पेकर ने मेज पर रखे हुए पैकेट से सिरिंज निकाली जिसमें किसी किस्म का सियाल भरा हुआ था। जब तक तुम मेरी गिरफ्त में नहीं आते फिर देखना, वो स्यापोश की तरफ उंगली उठाकर गुर्राया। चलो पिस्तौल को फिर जुम्बश हुई और द्योपेकर की तवज्जो स्यापोश से हटकर सिर्फ पिस्तौल की तरफ मबजूल हो गई। उसकी आंखों से फिर खौफ झांकने लगा। जल्दी करो, इस बार पिस्तौल की जुम्बश धमकी से भरपूर थी। द्योकामत आदमी ने बाएं बाजू में सिरिंज की सुई चुभाई और आहिस्ता आहिस्ता पिस्टन दबाता रहा हत्ता के सिरिंज बिल्कुल खाली हो गई। अब वो सिरिंज को फेंक कर आहिस्ता आहिस्ता उल्टे पांव पुश्त वाली दीवार की तरफ जा रहा था। स्यापोश ने झुक कर फर्श से सिरिंज उठाई और उसे दोबारा पैकेट में रख कर जेब में डाल लिया। द्योकामत आदमी दीवार से लगा खड़ा इस तरह हांप रहा था जैसे किसी बहुत बड़े वजन के साथ सैकड़ों मील पैदल तय किए हों। फैली हुई आंखों से वहशत टपक रही थी। यक बयक उसके हलक से एक बेहंगम सी चीख निकली और वो धड़म से फर्श पर आ गिरा। स्यापोश उछलकर पीछे हट गया था। बिल्कुल ऐसा ही मालूम हुआ था जैसे देवकामत आदमी ने चीख मारकर उस पर छलांग लगाई हो और वो अपने बचाव के लिए पीछे हट गया हो। वो दोनों हाथों के बल फर्श पर गिरा था और दोबारा उठने की कोशिश कर ही रहा था कि फिर चीखा और उछलकर दूसरी तरफ जा पड़ा। उसके बाद तो वो चीखें दौरे की शिकल अख्तियार कर गई थी और हर चीख उसके पहाड़ जैसे जिस्म को एक जगह से दूसरी जगह उछाल देती। स्यापोश भी इस दौरान में किसी एक जगह नहीं खड़ा रहा था। कर्ब में मुब्तिला द्योकामत आदमी की पोजीशन के साथ ही उसकी पोजीशन भी तब्दील होती रही थी और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद घड़ी भी देखने लगता था। 15 मिनट बाद उस द्योकामत आदमी पर वो तशनुजी दौरा खत्म हो गया और अब वो फर्श पर सिजदे की सी हालत में पड़ा हुआ था और उसके हलक से निकलने वाली आवाज एक मुसलसल गुर्राहट में तब्दील हो गई थी। खौफनाक आवाज थी। ऐसा लगता था जैसे अपने झुंड से बिछड़ा हुआ कोई गजबनाक भेड़िया गुर्रा रहा हो। स्यापोश ने अपनी जगह से जुम्बश की और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आ पहुंचा। फिर द्योकामत आदमी की पेशानी आहिस्ता आहिस्ता फर्श से उठती हुई नजर आई, साथ ही गुर्राहट भी मध्यम पड़ती जा रही थी। इसी अंदाज में बिल आखिर कमरे की महदूद फिजा खामोशी में डूब गई। स्यापोश ने अपने ओवरकोट की जेब से कागज का एक छोटा सा बंडल निकाला और उसे द्योकामत आदमी के सामने डालता हुआ बोला, उसे खोलो। द्योकामत आदमी जो अब दो जानों बैठा हुआ था उसे खोलने लगा। कागज की तह के नीचे से स्याह रंग का एक मफलर बरामद हुआ था। वो उसे बिल्कुल कुत्तों के से अंदाज में सूंघने लगा। तुम्हें इसकी गर्दन तोड़ देनी है, स्यापोश ने आहिस्ता से कहा। द्योकामत उसे बदस्तूर सूंघे जा रहा था। तुम्हें उसकी गर्दन तोड़ देनी है, स्यापोश ने फिर सरगोशी की। द्योकामत ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुम्हें उसकी गर्दन तोड़ देनी है, स्यापोश की सरगोशी जारी रही। तुम्हें उसकी गर्दन तोड़ देनी है। वो अजीब लड़की थी। हाई सर्कल क्लब में उसके बारे में मशहूर था कि वो गुस्से की हालत में गैर मुतवक्के हरकतें कर बैठती है, लेकिन कैप्टन हमीद ने उसे आज तक गुस्से में नहीं देखा था। बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट उसके होंठों पर हर वक्त खेलती रहती। अक्सर वो अपने मेज पर तन्हा भी नजर आती, लेकिन उस वक्त भी खामखा मुस्कुराती रहती किसी तरफ मतवज्जो हुए बगैर। उसकी ठोड़ी का गढ़ा हमीद को बहुत पसंद था। वो अक्सर सोचता कि उसे चाहे जनखंदा क्यों कहते हैं, ये लफ्ज़ तो कुछ गाली सा लगता है, कोई खूबसूरत सा नाम होना चाहिए था। उसने उसे हमेशा मुस्कुराते देखा था, लेकिन आज वो उसे अजीब आलम में नजर आई। हाल में दाखिल होते ही सबसे पहले उस पर नजर पड़ी थी, क्यों ना पड़ती, जबकि वो एक मेज पर सर के बल खड़ी बेतहाशा चीखे जा रही थी। नस्लन अंग्रेज थी, इसलिए जो कुछ भी उसकी जबान से निकल रहा था आसानी से समझ में नहीं आ सकता था। फिर भी हमीद ने अंदाजा कर लिया कि वो गुस्से ही में हो सकती है। उसके बावजूद भी हाल में किसी किस्म की अबतरी ना दिखाई दी। लोग अपनी जगहों पर बैठे या तो ہنس رہے تھے یا اسے تنفر آمیز نظروں سے گھور رہے تھے۔ حمید نے سوچا کہ اس وقت تو یہ جین اور جیکٹ میں ملبوس ہے، اگر کبھی اسکرٹ میں غصہ آ گیا تو کیا ہوگا۔ ہائی سرکل کلب کا ننھا سا مینیجر اپنے آفس کے دروازے پر کھڑا اس طرح خلا میں گھورے جا رہا تھا جیسے بحالت بیداری کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ حمید نے اس کے قریب پہنچ کر اسے ٹھوکا دیا اور وہ بوکھلا کر اس کی طرف پلٹ آیا۔ اوہ، اس کے منہ سے ایسے انداز میں نکلا جیسے اب جان میں جان آئی ہو۔ پھر وہ احمقانہ ہنسی کے ساتھ بولا، دیکھیے ذرا دیکھیے کپتان صاحب، ایسے غصے پر پیار آ جائے کسی شاعر کو تو خدا کی قسم اپنی بیاض پھاڑ دوں۔ لیکن اس غصے میں کس پیار کی شامت پوشیدہ ہے؟ حمید نے لڑکی کی طرف ہاتھ اٹھا کر پوچھا۔ کچھ نہیں جناب، کچھ خاص بات نہیں، بس غلطی سے ویٹر نے میز پر نمک گرا دیا تھا، مجھے تو اس کا نام تک نہیں معلوم، حمید نے کہا، اور مینیجر نے اسے اس طرح نیچے سے اوپر تک دیکھ ڈالا جیسے حمید نے اپنے چغد ہونے کا اعلان کیا ہو۔ یقین کرو میں نہیں جانتا، حمید بولا، جناب نام ہی روزہ اپ سائڈ ڈاؤن ہے، نیچے سے اسے یہ دنیا کیسی نظر آتی ہوگی، حمید نے ٹھنڈی سانس لے کر مغموم لہجے میں کہا۔ مینیجر کچھ نہ بولا، وہ پھر اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ دفتن ایک اور آدمی بھی ان کے قریب آ کھڑا ہوا، ادھیڑ عمر کا ایک غیر معمولی طور پر تندرست آدمی تھا، لباس کے رکھ رکھاؤ میں نفاست پسندی کا عادی معلوم ہوتا تھا، جامع زیب اور وجیح بھی تھا۔ اس نے مینیجر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر غصیلے لہجے میں کہا، میں نے تمہیں سمجھا دیا تھا۔ مینیجر شاید اس کی موجودگی سے بے خبر تھا، جیسے ہی اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا وہ اچھل پڑا تھا، جناب عالی میں بے بس ہوں، میں نے تم سے کہا تھا کہ اسے غصہ نہ آنے پائے۔ درست ہے درست ہے، لیکن بقول شاعر، نہیں تم نے احتیاط نہیں برتی، چلیے میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، لیکن اب تو انہیں کسی طرح سیدھا کیجئے ورنہ میز کے گرد بھیڑ اکٹھا ہو جائے گی۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، نووارد ہاتھ ملتا ہوا مایوسانہ لہجے میں بولا، معاف کیجئے گا، غلطی آپ سے ہوئی ہے، مینیجر نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کیا مطلب؟ میں غلط نہیں کہہ رہا، آپ کو انہیں یورپ سے یہاں نہ لانا چاہیے تھا، یہاں کی عورتیں غصے میں خود سر کے بل کھڑی نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کو کر دیتی ہیں، لہٰذا ہماری سوسائٹی میں یہ محترمہ عجوبہ بن کر رہ گئی ہیں، کچھ تعجب نہیں کہ یہاں کے مرد انہیں دیوی سمجھ کر پوجنے لگے۔ چھوڑو، ختم کرو، یہ بتاؤ اس وقت کیا کیا جائے، میں کیا عرض کر سکتا ہوں، مینیجر نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، میں تو محض آپ کی مروت میں سب کچھ برداشت کر رہا ہوں۔ ارے جناب، ابھی کل ہی کی بات ہے، ان پر ہنسی کا دورہ پڑا تھا، مسلسل دو گھنٹے تک ہنستی رہی تھی، چلیے ہنسنے کی بات ایسی نہیں کہ کسی کو کوئی اعتراض ہو سکے، تو اس پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، دفتن حمید بگڑ کر بولا۔ جی، بیک وقت دونوں کی زبانوں سے نکلا، جی ہاں، حمید باقاعدہ طور پر چڑھ دوڑا، اگر وہ اپنی میز پر سر کے بل کھڑی ہو گئی ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں جناب، مینیجر گھٹی گھٹی سی آواز میں بولا۔ وہ دیکھو، حمید ایک طرف ہاتھ اٹھا کر بولا، دیوار پر وہ فریم جس میں تحریر ہے، آہستہ گفتگو کیجئے، میں دیکھ رہا ہوں، مینیجر بولا، کیا تم دوسرے فریم کا انتظام نہیں کر سکتے تھے جس میں تحریر ہوتا کہ یہاں سر کے بل کھڑا ہونا منع ہے؟ کیا بات کرتے ہیں جناب آپ بھی، مینیجر جھیپی ہوئی ہنسی کے ساتھ بولا، یہ بات آپ اپنے کلب کے قوانین میں شامل کر سکتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو آپ کو احتجاج کا حق پہنچتا ہے، دوسری صورت میں قطعی نہیں۔ آپ کی تعریف جناب، دفتن نووارد حمید کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا، میرا نام ساجد حمید ہے اور میں محکمہ داخلہ سے تعلق رکھتا ہوں، حمید نے بڑی گرم جوشی سے مسافہ کرتے ہوئے کہا، اور دخل درنا معقولات میرے فرائض میں داخل ہے، یقین کیجئے ملکی قوانین میں کوئی ایسی دفعہ نہیں جو کسی شہری کو سر کے بل کھڑے ہونے سے روک سکے، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، جناب نووارد سنجیدگی سے بولا، لہٰذا اب مجھے اجازت دیجئے، مینیجر نے برا سا منہ بنا کر کہا اور اپنے آفس میں چلا گیا۔ ان دونوں نے مڑ کر اسے جاتے دیکھا تھا لیکن اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں تھا۔ نوارد نے حمید کو سگریٹ پیش کیے. شکریہ میں پائپ پیتا ہوں. یہ لڑکی میرے لیے مصیبت بن گئی ہے, نوارد بولا. آپ سے کیا تعلق اس کا؟ حمید نے حیرت ظاہر کی. صرف مجھ سے متعلق ہے یہاں, اور کسی سے بھی نہیں. آپ کی باتیں بھی دلچسپ ہیں, حمید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک میز کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. لڑکی اب بھی اسی طرح میز پر سر کے بل کھڑی تھی. وہ دونوں بیٹھ گئے. نوارد حمید سے کہہ رہا تھا, میں نے اکثر آپ کو یہاں دیکھا ہے لیکن آپ سے تعارف حاصل نہیں تھا. تعارف ہوتے کتنی دیر لگتی ہے جناب؟ حمید پاؤچ سے تمباکو نکال کر پائپ میں بھرتا ہوا بولا. تعارف حاصل کرنے کے ایسے گھٹیا طریقے تو اختیار نہیں کر سکتا. دوسرا جملہ اس نے لڑکی کی طرف ہاتھ اٹھا کر ادا کیا تھا. او نہیں, ایسا نہ کہیے, یہ بچی مظلوم ہے, نوارد نے مغموم لہجے میں کہا. حمید اسے استفہامیہ انداز میں دیکھتا رہا. کچھ دیر بعد نوارد پھر بولا, وہ بیمار تھی. تبدیل آب و ہوا کے لیے انگلینڈ سے یہاں لایا ہوں. دوست ہیں آپ کی؟ میرے ایک دوست کی بیٹی ہے, نوارد نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا. مرض چونکہ شرکی تھا اس لیے میں اسے یہاں لایا ہوں. شرکی؟ حمید نے حیرت سے کہا. میں نہیں سمجھا. بھئی یہ بچپن ہی سے ایسی کہانیوں کی دلدادہ رہی تھی جو مشرق سے متعلق ہوں. بعض انگریز مصنفوں نے مشرق کے بارے میں بڑی پر اسرار کہانیاں لکھی ہیں. انہیں پڑھ پڑھ کر یہ مشرق کے جنون میں مبتلا ہو گئی. حالانکہ ان بیچارے مصنفین کی معلومات کا یہ عالم ہے کہ ایک صاحب نے اپنے ناول میں ایک مشرقی شہزادے کی آن بان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہاتھی پر حکا کس دیا گیا اور شہزادہ اپنے قیمتی لباس کو سنبھالتا ہوا حکے پر جا بیٹھا. حکے پر؟ حمید آنکھیں پھاڑ کر بولا. جی ہاں, مصنف صاحب کو ہودے کی بجائے حکا ہی یاد آیا تھا لکھتے وقت. حمید ہنس پڑا, لیکن نوارد کی تیوریاں بدستور چڑھی رہی. صاحب, ان مصنفین نے بتیروں کو طرح طرح کے ذہنی امراض میں مبتلا کر رکھا ہے. بہرحال وہ خود کو مہارانی کہنے لگی تھی, مہاراجہ ڈونگا بونگا کی دھرم پتنی. بدقت تمام ایک ماہر نفسیات نے اسے بتایا کہ وہ صرف روز اپ سائڈ ڈاؤن ہے, لیکن منیجر نے تو روز اپ سائڈ ڈاؤن نام بتایا تھا. مرض سے صحت پانے کے بعد وہ خود کو یہی کہنے لگی ہے. ویسے وہ اپس ڈاؤن خاندان سے تعلق رکھتی ہے. مشرق کے متعلق اس کا مطالعہ بہت وسیع ہے. یوگا پر اتھارٹی سمجھیے, لیکن اب یہ سیدھی کس طرح ہوگی؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا, ان کی ذمہ داری آپ پر ہے. کچھ سوچئے, حمید نے کہا. آپ ہی کچھ سوچ کر بتائیے. دفتر منیجر دکھائی دیا, وہ تیزی سے انہی کی طرف آ رہا تھا. آپ کا فون ہے جناب, اس نے میز کے قریب پہنچ کر حمید سے کہا. حمید اٹھ کر اس کے ساتھ دفتر کی طرف جاتا ہوا بولا, دنیا کے کسی گوشے میں بھی مجھے سکون نصیب نہیں ہو سکتا. تم نے کہہ کیوں نہیں دیا کہ میں یہاں موجود نہیں ہوں؟ لیکن دفتر میں داخل ہوتے ہی منیجر آہستہ سے بولا, میں نے تو اسی بہانے آپ کو وہاں سے اٹھایا تھا. کیا مطلب؟ فون کے بہانے. کیا آپ اس آدمی سے واقف ہیں؟ نہیں, حمید اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا. کیا اس نے آپ کو اپنا نام نہیں بتایا؟ میں نے پوچھا ہی نہیں. ناصر مرزا. طاہر مرزا بھی ہو سکتا ہے. تو پھر خدا کی پناہ, کیا یہ نام آپ کے لیے چونکا دینے والا نہیں ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ آدمی ہے کہ پل بھر میں آپ کا عہدہ وغیرہ سب خاک میں ملا سکتا ہے. ملک کی بہت اونچی اونچی شخصیتوں سے اس کے مراسم ہیں. یہ تم مجھے اس کے سامنے بھی بتا سکتے تھے. آپ تو پتہ نہیں کس کماش کے آدمی ہیں, منیجر جھنجھلا کر بولا. بقول شاعر, نیکی برباد گناہ لازم. تم مجھے وہاں سے کیوں اٹھا لائے ہو؟ حمید نے سخت لہجے میں پوچھا. صاحب تشریف لے جائیے, جان چھوڑیے میری, منیجر اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتا ہوا بولا. تمہیں بتانا پڑے گا. ارے جناب, میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس پر آپ کے محکمے یا عہدے کا روب نہیں پڑ سکتا. جب چاہے آپ کے ڈی آئی جی صاحب ہی کا بستر گول کرا سکتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا. اس نے بات پوری نہیں کی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی. منیجر نے ریسیور اٹھا لیا اور حیرت سے منہ پھاڑے کچھ سنتا رہا. پھر پھٹی پھٹی سی آواز میں بولا, تم کون ہو؟ ہیلو ہیلو. یک بیک وہ اچھل پڑا اور مجنونانہ انداز میں حمید سے بولا, کوئی اسے مارے ڈال رہا ہے, اس کا گلا گھونٹ رہا ہے. حمید نے ریسیور اس کے ہاتھ سے جبٹ لیا اور اب وہ بھی ایسی ہی آواز سن رہا تھا جیسے کسی گھٹتے ہوئے گلے سے نکلتی ہے. پھر وہ آواز آنی بند ہو گئی لیکن سلسلہ منقطع نہیں ہوا تھا. حمید نے ریسیور کریڈل پر رکھنے کی بجائے میز پر ڈال دیا. مینیجر اب بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے ہکا بکا کھڑا تھا. کون ہو سکتا ہے؟ حمید نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا. پتہ نہیں لیکن میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے. ریسیور کو میز ہی پر پڑا رہنے دو. میں ابھی آیا، حمید نے کہا اور آفس سے باہر نکل آیا. اب وہ بڑی تیزی سے اس گوشے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں گاہکوں کے استعمال کے لیے ٹیلیفون بوتھ واقع تھا. فون پر اس نے ایکسچینج کے نمبر ڈائل کیے اور اپنے محکمے کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوا بولا، فوری طور پر بتاؤ کہ فون نمبر 3256 کس نمبر سے ملا ہوا ہے. بہت بہتر جناب، دوسری طرف سے آواز آئی، ہولڈ آن کیجئے. اور پھر کچھ دیر بعد نمبر بھی بتا دیا گیا. اس کے بعد حمید نے اس نمبر کے پتے کا مطالبہ کیا، 373 جہانگیر روڈ. دوسری طرف سے آواز آئی. حمید سلسلہ منقطع کر کے پھر مینیجر کے آفس میں واپس آیا. وہ اب بھی وہیں کھڑا فون کے ریسیور کو گھورے جا رہا تھا. 7528 پر کون ہے؟ حمید نے اس کی شان پر ہاتھ رکھ کر پوچھا. جی، وہ اچھل پڑا. حمید نے پھر اپنا سوال دہرایا اور مینیجر میز پر جھک کر ایک ڈائری کی ورک گردانی کرنے لگا. پھر سیدھا کھڑا ہو کر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، وہ تو ایک غیر ملکی ہے. نام بتاؤ؟ حمید گرایا. پتہ بھی چاہیے، 373 جہانگیر روڈ، نام آرتھر چیمپن. حمید نے پھر ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا. دوسری طرف سے اب بھی رابطہ قائم تھا لیکن فون ہی کی ٹون ٹون کے علاوہ اور کچھ سنائی نہیں دیتا تھا. بھلا اس آرتھر چیمپن نے اس وقت تمہیں فون کیوں کیا؟ میں وہ دراصل عجیب چکر ہے. جلدی بتاؤ، کسی تمہید کی ضرورت نہیں. وہ روزانہ فون کر کے اس لڑکی کے بارے میں پوچھتا ہے. کس لڑکی کے بارے میں؟ وہی جو میز پر سر کے بل کھڑی ہے. تم نے اس کا پتہ کیوں لکھ رکھا ہے اپنی ڈائری میں؟ وہ مجھ سے دوستی کا خواہاں ہے، زبردستی نوٹ کرایا تھا اپنا پتہ. حمید پھر حال میں واپس آ گیا تھا لیکن اب اسے نہ وہ لڑکی نظر آئی اور نہ اس کا میزبان ناصر مرزا. وہ صدر دروازے کی طرف بڑھا، پھر برامدے میں قدم رکھا ہی تھا کہ ٹھٹک جانا پڑا. وہ دونوں برامدے میں کھڑے ناخوشگوار لہجہ میں گفتگو کر رہے تھے. لڑکی کہہ رہی تھی، تمہاری مہمان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہاری پابند ہو کر رہوں، سمجھے؟ دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، میں یہاں تمہارا مربی ہوں. تمہارے باپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہر طرح تمہاری دیکھ بھال کروں گا. بس میں نے آخری بات کہہ دی، میرے پیچھے نہ آؤ. ناصر مرزا نے مایوسانہ انداز میں سر کو جنبش دی اور لڑکی آگے بڑھ گئی. ناصر مرزا نے مزید کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن پھر سختی سے ہونٹ بھینچ لیے. لڑکی اب برآمدے سے اتر کر پارکنگ شیڈ کی طرف جا رہی تھی. ناصر مرزا جہاں تھا وہیں رہا اور حمید اس کے پاس سے نکلا چلا گیا. تھوڑی دیر بعد وہ اس لڑکی کا تعاقب کر رہا تھا. لڑکی ایک چھوٹی سی کار ڈرائیو کر رہی تھی اور حمید لنکن میں تھا. دفتن اسے پھر فون کا خیال آیا اور وہ سوچنے لگا کہ آخر اسے اس سے کیا سروکار. کسی نے مینیجر سے فون پر رابطہ قائم کیا تھا لہذا وہ مینیجر کا ذاتی معاملہ ٹھہرا. اسے کیا پڑی ہے کہ اس کے پیچھے سر کھپاتا پھرے؟ البتہ یہ لڑکی اس کی زندگی میں چند خوشگوار لمحات کا اضافہ کر سکے گی. تعاقب جاری رہا. وہ لڑکی سے متعارف ہونا چاہتا تھا. عرصہ سے زندگی یکسانیت کا شکار چلی آ رہی تھی. کہیں بھی تو کوئی ناولٹی نہیں، زندگی گویا ہڈیوں کا پنجر ہو کر رہ گئی تھی. اگر اس لڑکی سے متعارف ہو گیا تو شاید کچھ دنوں کے لیے انواع اقسام کی بوریتوں سے نجات مل جائے. کیا چیز ہے؟ غصہ آیا تو سر کے بل کھڑی ہو گئی اس کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ اس وقت ایک بھرے پورے کلب میں موجود ہے. لڑکی تیز رفتاری سے راستہ طے کر رہی تھی. کچھ دیر بعد حمید نے محسوس کیا کہ وہ بتدریج اپنی گاڑی کی رفتار کم کرتی جا رہی ہے. پھر اس نے اسے چوراہے سے جہانگیر روڈ پر مڑتے دیکھا اور ایک طویل سانس لی. تعاقب جاری رہا لیکن زیادہ دیر تک نہیں. لڑکی نے اپنی گاڑی ایک چھوٹی سی عمارت کے سامنے روکی تھی. حمید اپنی گاڑی آگے لیتا چلا گیا اور کچھ دور جا کر یو ٹرن لیتا ہوا پھر اسی جانب چلا آیا. سڑک کی دوسری جانب ٹھیک لڑکی کی گاڑی کے سامنے لنکن پارک کرنے کے بعد وہ پشت گاس سے ٹک کر بجا ہوا پائپ سلگانے لگا. لڑکی کی گاڑی خالی تھی. دفتن وہ چونک پڑا. یہ جہانگیر روڈ تھی. مینیجر نے فون کال کے سلسلے میں جہانگیر روڈ کی عمارت نمبر 373 ہی کا تو تذکرہ کیا تھا اور یہ عمارت اور نمبر اتنے فاصلے سے بھی صاف پڑھے جا سکتے تھے. پھاٹک کے ایک ستون پر 373 تحریر تھا. حمید نے متحیرانہ انداز میں ہونٹ سکوڑے اور لنکن سے نیچے اتر آیا. اب وہ نیم پلیٹ بھی پڑھ سکتا تھا جس پر آرتھر چیمپن لکھا ہوا تھا. وہ پھاٹک کی طرف بڑھا. اس کے پاس اس مکان میں داخل ہو جانے کے لیے جواز موجود تھا. کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی. پھاٹک دوسری طرف سے بولٹ نہیں تھا. دھکا دینے پر کھلتا چلا گیا. پھاٹک کے بعد تقریباً 20 فٹ چوڑا لان تھا جس کا اختتام اصل عمارت کے قریب ہوا تھا. صدر دروازہ کھلا ہی ہوا ملا. ابھی وہ داخل بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ روزہ سامنے سے دوڑتی آئی اور اس سے ٹکرا گئی. اسے گرنے سے بچانے کے سلسلے میں وہ خود بھی گرتے گرتے بچا تھا. روزہ بری طرح ہانپتی ہوئی گھٹی گھٹی سی آواز میں بولی، قتل قتل پولیس. اور پھر وہ بے ہوش ہو کر حمید کے ہاتھوں میں جھول گئی. پل بھر کے لیے حمید کی قوت فیصلہ جواب دے گئی. اسے کیا کرنا چاہیے. پھر خیال آیا کہ مکان میں روزہ کے علاوہ اور کوئی بھی اس وقت موجود نہیں، ورنہ وہ بھی اس کے پیچھے ہی نظر آتا تو وہاں کسی کی لاش تھی. اسے دیکھنا چاہیے لیکن روزہ وہ اب بھی اس کے ہاتھوں پر تھی. اسے ایک کمرے میں صوفے پر لٹا کر وہ دوسرے کمروں کی تلاشی لینے لگا. لاش ڈرائنگ روم میں ملی تھی، ٹیلی فون والی میز کے قریب. جسم پر کہیں بھی کوئی زخم نہیں تھا. البتہ ایسا لگتا تھا جیسے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو. مرنے والا جوان العمر تھا. زندگی میں اس کے خد و خال کافی دلکش رہے ہوں گے. کسی سفید فام نسل کا فرد تھا. ٹیلی فون کا ریسیور میز کے نیچے جھولتا نظر آیا. میز کے قریب والا صوفہ الٹا پڑا تھا. اس کے علاوہ اور کسی قسم کی بدنظمی کمرے میں نہیں پائی جاتی تھی. اور اب حمید سوچ رہا تھا کہ اگر یہ لڑکی بھی اس کیس میں ملوث ہو گئی تو اس کی تفریحات کا کیا ہوگا. لہٰذا اس نے فوری طور پر ایک فیصلہ کیا اور اس کمرے کی طرف چل پڑا جہاں لڑکی کو چھوڑ آیا تھا. اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے. کوشش کر رہا تھا کہ اسے جلد از جلد ہوش آ جائے. ناکامی نہیں ہوئی. ہوش آتے ہی لڑکی نے پھر قتل قتل کی رٹ لگا دی. خاموش رہو، حمید ہاتھ اٹھا کر بولا، میری بات غور سے سنو. میں ایک ذمہ دار پولیس آفیسر ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کون ہو. میرا مشورہ ہے کہ چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ. لیکن ہاں، کیا کہنا چاہتی ہو؟ حمید اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، وہ میرا دوست تھا. تمہیں کیسے اطلاع ملی تھی کہ وہ قتل کر دیا گیا؟ مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی، میں تو بس اس سے ملنے آئی تھی. ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور اس سلسلے میں قطعی طور پر اپنی زبان بند رکھو گی. کسی سے بھی تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ آخر کیوں؟ میں تمہیں ایک زحمت سے بچانا چاہتا ہوں. اگر تم نے کسی سے تذکرہ کیا تو قانون کی نظر میں تم خود بھی شبہ سے بالاتر نہیں ہوگی. میں کیوں؟ تم یہی بیان ہوگی نا کہ تم اس سے ملنے آئی تھی. لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دینے کے لیے بھاگی. یقیناً میں یہی بیان دوں گی، لیکن اس پر کون یقین کرے گا؟ یہ بھی ممکن ہے کہ تم یہاں کسی اور کے ساتھ آئی ہو، دونوں میں لڑائی ہوئی ہو، ایک مارا گیا، مارنے والا بھاگ نکلا اور تم نے اس کے بعد سوچا کہ یہ تو بہت برا ہوا، لہٰذا اب تمہیں پولیس کو اطلاع دے دینی چاہیے. اور تم وہی کچھ کہتی ہو جو مجھ سے کہا ہے، یعنی تم قاتل کو پولیس کی دستر سے بچانا چاہتی ہو. روزہ نے متحیرانہ انداز میں جلدی جلدی پلکیں جھپکائیں اور بولی، لیکن تم نے میرے بیان پر کیوں یقین کر لیا؟ اس لیے کہ میں نے کچھ دیر پہلے تمہیں ہائی سرکل میں دیکھا تھا اور وہیں سے تمہارے تعاقب کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں. تم نے میرا تعاقب کیوں کیا تھا؟ وہ آنکھیں نکال کر بولی، میری دانست میں تو ان سبوں کو تمہارا تعاقب کرنا چاہیے تھا جو اس وقت حال میں موجود تھے. ہوں، وہ ناخوشگوار لہجے میں بولی، اکثر لوگ میرے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اچھا، شکریہ آفیسر، میں جا رہی ہوں. وہ ایک غیر ملکی کے قتل کا معاملہ تھا اور اس کی اطلاع حمید سے ملی تھی، इसलिए फरीदी जायदाद पर तनहा नहीं था, उसके महकमे का सुपरिटेंडेंट भी वहाँ मौजूद था। हमीद ने फरीदी को फोन पर इत्तला दी थी और फरीदी ने बड़े खुश लहजे में उससे कहा था कि वो बराह रास्त सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट दे। फिर मजीद कुछ कहे बगैर सिलसिला मुनकते कर दिया था। थोड़ी देर बाद सुपरिटेंडेंट से दोबारा उसकी इत्तला मिलने पर ही वो जाय वारदात की तरफ रवाना हुआ था। वही सुपरिटेंडेंट से भी मुलाकात हुई थी। फरीदी अच्छी तरह जानता था कि सुपरिटेंडेंट ने मौका वारदात पर पहुंचने के बाद ही उसे तलब किया होगा और हमीद के मुतालिक तो ये सोच ही नहीं सकता था कि उसने सुपरिटेंडेंट से इस किस्म की गुफ्तगू की हो, जिससे वो अंदाजा लगा सके कि सबसे पहले उसने फरीदी को इत्तला दी होगी। हमीद अपना बयान पहले ही दर्ज करा चुका था, लेकिन उसमें लड़की का तذکرہ नहीं था। लड़की के बारे में तो उसने फरीदी को भी नहीं बताया था। महकमा के फोटोग्राफर मुख्तलिफ जगहों की तस्वीरें लेते रहे, फिंगरप्रिंट्स की तलाश जारी थी। क्या ख्याल है, सुपरिटेंडेंट ने फरीदी को गौर से देखते हुए पूछा। क्या अर्ज करूं, ये आदमी बहुत तंदुरुस्त था, लिहाजा गर्दन का इस तरह टूटना मेरी दानिश में एक गैर मामूली वाकया है। तो फिर फौरी तौर पर इजहार ख्याल भी मुमकिन नहीं। सुपरिटेंडेंट खामोश हो गया। पता नहीं क्यों वो इन दिनों फरीदी से उलझ नहीं रहा था, जाय वारदात पर भी ज्यादा देर तक नहीं ठहरा। फरीदी को बड़े मुरब्बियाना अंदाज में कैद से मुतालिक कुछ हिदायत देता हुआ वहाँ से रुखसत हो गया था। फिंगरप्रिंट वालों के साथ ही हमीद ने भी वहाँ से खिसक जाना चाहा, लेकिन फरीदी हाथ उठाकर बोला, तुम ठहरोगे। हमीद ने एक तवील सांस ली और जहाँ था वहीं रुक गया। लाश भी उठवाई जा चुकी थी और अब वहाँ उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। मैंने हाई सर्कल के मैनेजर को यहीं बुलवाया है, फरीदी ने हमीद से कहा। क्यों? इसलिए कि मैं खुद वहाँ नहीं जाना चाहता, कोई खास वजह, वक्त बचाना चाहता हूँ। क्या ख्याल है, उसकी गर्दन किस तरह टूटी होगी? अजरुए रमल बताऊं या ज्योतिष के मुताबिक? फरीदी उसे घूरता हुआ बोला। इतने में किसी ने बाहर से घंटी बजाई और फरीदी खुद ही सदर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आने वाला हाई सर्कल क्लब का मैनेजर था। उसने बड़े अदब से फरीदी को सलाम किया। क्या आप इससे पहले यहाँ आ चुके हैं, फरीदी ने उससे पूछा। नहीं जिनाबे आली, पहली बार आपके तलब करने पर हाजिर हुआ हूँ। मकतूल से आपके दोस्ताना ताल्लुकात थे? नहीं जनाब, मैं कप्तान साहब को इसके बारे में बता चुका हूँ, मैनेजर ने हमीद की तरफ देखकर कहा। मैं आप ही की जुबान से सुनना चाहता हूँ, फरीदी ने नरम लहजे में कहा। बस जनाब, वो जबरदस्ती मुझसे जान पहचान पैदा कर बैठा था। किसी खास मकसद के तहत फरीदियों से टटोलने वाली नजरों से देखता हुआ बोला। जी हाँ, वो रोज अपसाइड डाउन के बारे में पूछा करता था। ये क्या बला है, मैनेजर ने हमीद की तरफ देखा और हमीद बेनियाजाना अंदाज में दूसरी तरफ देखने लगा। वो दरअसल, मैनेजर खंकार कर बोला, वो जिनाबे आली एक लड़की है, मिस्टर नासिर मिर्जा की मेहमान। मरने वाला क्लब में उसकी मौजूदगी के बारे में पूछा करता था। बस यूँ समझिए कि वो मालूम करना चाहता था कि नासिर मिर्जा भी उसके साथ है या वो तनहा क्लब आई है। नासिर मिर्जा को आप जानते ही होंगे। जानता हूँ, फरीदी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। आज की पोजीशन बताइए। इस सवाल पर हमीद इस तरह खारा जैसे मैनेजर को वार्निंग दे रहा हो। आज? जी हाँ, वो दोनों ही क्लब में मौजूद थे। फोन की घंटी बजी, मैंने रिसीवर उठाया, पहले तो ठीक ही आवाज आई थी, फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। तो आपने उसकी आवाज पहचान ली थी? नहीं जनाब, उस वक्त कप्तान साहब मेरे पास ही खड़े थे, मैंने रिसीवर इनके हाथ में दे दिया था। क्या आपने हमीद से पहले कभी उस लड़की का तذکرہ किया था? जनाब, तذکرہ करने की जरूरत ही नहीं, वो तो खुद ही एक किस्म का चलता फिरता इश्तेहार है। क्या मतलब? जिस वक्त मैं वो मनहूस कॉल रिसीव कर रहा था, वो डाइनिंग हॉल में एक मेज पर सर के बल खड़ी हुई थी। क्या मतलब, फरीदी उसे घूरता हुआ बोला। मैनेजर किसी कदर हिचकिचाहट के साथ उसे बताने लगा कि लड़की अक्सर किस किस्म की बेतुकी हरकतें किया करती है। वो उसके बारे में बताता रहा और फरीदी हमीद को घूरता रहा। मैनेजर के खामोश होते ही उसने हमीद को मुखातिब किया। तुम यहाँ किस तरह पहुँचे थे? एक्सचेंज से यहाँ के नंबर मालूम किए थे और उन नंबरों की बिना पर मैनेजर से मकान के नंबर मालूम हो सके। اب آپ جا سکتے ہیں جناب، فریدی نے منیجر سے کہا۔ بہت بہت شکریہ، ہو سکتا ہے آپ کو پھر تکلیف دی جائے۔ میں ہر وقت حاضر ہوں جناب، منیجر نے بڑے ادب سے کہا اور سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد چند لمحات خاموشی سے گزرے، پھر فریدی بولا، تو تم اس لڑکی کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے؟ حد ہو گئی، حمید نے جنجلاہٹ کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ ارے جناب، میں نے ایکسچینج سے نمبر معلوم کیے تھے۔ اگر اس لڑکی کی ذات بھی ملوث نہ ہو گئی ہوتی تو تم ہرگز ایکسچینج سے نمبر نہ معلوم کرتے، ہو سکتا ہے، حمید نے خشک لہجے میں کہا۔ اعتراف کر لو کہ تم لڑکی کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے، خامخواہ تم محض اس فون کال کی وجہ سے یہاں تک نہیں آ سکتے تھے۔ اتنے وسوخ کے ساتھ کوئی بات نہ کہا کیجئے، وہ بے ہوش ہو گئی تھی، فریدی حمید کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، اور تم نے اسے اٹھا کر اس صوفے پر لٹا دیا تھا۔ حمید بوکھلا کر اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا، پھر بڑی ڈٹائی سے بولا، غالباً اب میں یہ سنوں گا کہ آپ پہلے ہی سے ان لوگوں کی نگرانی کرتے رہے ہیں۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، فریدی کا لہجہ خشک تھا، وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ حمید کے چہرے پر غبار سا چھا گیا تھا۔ دفتن فریدی بولا، آخر اس لڑکی کا تذکرہ نہ کرنے میں کیا مصلحت تھی حمید صاحب؟ میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا، آخر کیوں میرے شرلاک؟ فی الحال میں یہ بھی نہیں بتانا چاہتا۔ احمقانہ باتیں نہ کرو، اگر اس نے تمہاری نادانستگی میں کوئی بیان دے دیا تو؟ کیا مطلب؟ حمید بوکھلا کر سیدھا ہو گیا۔ فرض کرو وہ اس بیان کے ساتھ کسی بھی تھانے پر جا پہنچی ہے کہ وہ اپنے دوست کی لاش دیکھ لینے کے بعد پولیس کو اطلاع دینا چاہتی تھی، لیکن ایک اجنبی نے خود کو پولیس آفیسر ظاہر کرتے ہوئے اسے کسی قسم کا بیان دینے سے روک دیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہوں تو تم نے اسے بیان دینے سے بھی روکا تھا، فریدی اسے گھورتا ہوا بولا۔ حمید کچھ نہ بولا۔ تمہاری حماقتوں سے میں تنگ آ گیا ہوں، کیا اس نے کہا تھا کہ وہ پولیس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی، میں ہی اسے مزید پریشانیوں سے بچانا چاہتا تھا۔ کیوں؟ میں نے کہا، اتنی خوبصورت لڑکی بیچاری کہاں پریشان ہوتی پھرے گی۔ شٹ آپ، فریدی نے کہا اور اس صوفے کی طرف متوجہ ہو گیا جس کی طرف کچھ دیر پہلے اشارہ کیا تھا۔ حمید خاموشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ صوفے کے قریب پہنچ کر جھکا اور اس پر سے کوئی ایسی چیز اٹھائی جو اتنی دور سے حمید کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے برابر لا کر بولا، ملاحظہ فرمائیے، سنہرے رنگ کے تین چار لمبے لمبے بال اس کی چٹکی میں دبے ہوئے تھے۔ حمید ہنس پڑا، واقعی آپ بہت اونچے جا رہے ہیں، انداز مزہ کا اڑانے کا سا تھا۔ بکواس مت کرو، یہ اسی لڑکی کے بال ہیں جسے تم نے گود میں اٹھا کر اس صوفے پر لٹایا تھا۔ یہی سرے سے غلط ہے کہ میں نے کسی لڑکی کو اس صوفے پر لٹایا تھا۔ اگر تم نے اسے بے ہوشی کی حالت میں صوفے پر نہیں لٹایا تھا تو پھر تم کسی کمینگی کے مرتکب ہوئے ہو۔ فریدی غرایا، آپ کس بنا پر یہ ساری باتیں اتنے وسوخ سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے ٹائپ پن کو غور سے دیکھو، حمید نے بوکھلا کر سر جھکا لیا اور پھر احمقانہ انداز میں فریدی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ٹائپ پن سے بھی اسی قسم کے کئی بار الجھے ہوئے نظر آئے تھے، پھر اسے سب کچھ اگل دینا پڑا۔ تم آخر اتنے ڈفر کیوں ہوتے جا رہے ہو؟ فریدی تھوڑی دیر بعد بولا، میں خود بھی نہیں جانتا، حمید نے ٹھنڈی سانس لے کر دردناک لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت کہاں ملے گی؟ فریدی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، آج تو پہلی ہی ملاقات تھی جو ایسے حالات میں ہوئی۔ دفتن باہر سے کسی نے گھنٹی بجائی، فریدی چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ تم یہی ٹھہرو، اس نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ صدر دروازہ کھولتے وقت تیز خوشبو کی لپٹ ہوا کے جھونکے کے ساتھ اندر آئی۔ چست لباس میں ایک سفید فام لڑکی باہر کھڑی تھی۔ فریدی کو دیکھ کر اس نے متحیرانہ انداز میں جلدی جلدی پلکیں جھپکائی اور بولی، کیا آرتھر موجود ہے؟ آئیے، فریدی نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ وہ اندر آ گئی۔ فریدی اسے وہیں لایا جہاں حمید کو چھوڑ کر گیا تھا۔ آرتھر کہاں ہے؟ لڑکی نے ان دونوں کو باری باری سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ آرتھر، فریدی طویل سانس لے کر بولا، مجھے افسوس ہے محترمہ، کسی نے انہیں مار ڈالا۔ کیا؟ وہ تقریباً چیخ پڑی۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ کسی حادثے ہی کی بنا پر ان کی گردن ٹوٹ گئی ہو۔ ہمارا تعلق مقامی پولیس سے ہے، مار ڈالا وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس پر گشیسی تاری ہو رہی ہو. آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوتی جا رہی تھی. فریدی جہاں تھا وہیں کھڑا بغور اس کی حالت کا جائزہ لیتا رہا. دفتن حمید بولا, وہ گئی, ارے سنبھالیے. لیکن فریدی اسے فرش پر گرتے بھی دیکھتا رہا. ہو گئی بے ہوش, حمید ہنس کر بولا, اب اسے آپ گود میں اٹھائیے اور جس صوفے پر دل چاہے لٹا دیجئے, مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا. اوہ تو کیا یہ؟ جی نہیں, البتہ اس کے بالوں کی رنگت بھی ویسی ہی ہے. فریدی بے ہوش ہو جانے والی لڑکی کو پرتفکر نظروں سے دیکھتا رہا. اگر خود ہمت نہ کر سکتے ہوں تو مجھے اجازت دیجئے. اوہ, فریدی چونک پڑا. اٹھاؤں؟ بکو مت, فریدی نے کسی قدر تلخی کے ساتھ کہا اور پھر لڑکی کی طرف دیکھنے لگا. حمید پائپ میں تمباکو بھر رہا تھا اور اس کی نظریں فریدی کے چہرے پر تھیں. دفتن کسی نے پھر گھنٹی بجائی. اب تم دیکھو, فریدی نے حمید کی طرف دیکھے بغیر کہا, میں آپ کو اس مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا. حمید نے شریر سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. جاؤ, فریدی نے سخت لہجے میں کہا اور حمید وہاں سے چلا گیا. ادھر بے ہوش لڑکی کے جسم میں کسی قدر جنبش پیدا ہو چلی تھی. فریدی اسے بغور دیکھتا رہا. پھر جیسے ہی حمید نے اس کمرے میں قدم رکھا وہ اس طرح اٹھ بیٹھی جیسے یوں ہی تفریحاً بے ہوشی کی ایکٹنگ کرتی رہی ہو. حمید کے ساتھ ایک غیر ملکی بھی تھا. لڑکی اسے دیکھتے ہی چیخ پڑی, ڈیڈی, وہ مار ڈالا گیا. ساتھ ہی وہ اس کی طرف جھپٹی بھی تھی اور اب وہ اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے کسی ننی سی بچی کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی. وہ ویسے بھی اس کے سامنے ایک ننی سی بچی معلوم ہوتی تھی کیونکہ وہ طویل قامت اور خاصے پھیلاؤ والے جسم کا مالک تھا. سن رسیدہ ہونے کے باوجود بھی مضبوط کویا رکھنے والا معلوم ہوتا تھا. یہ کیسے ہوا, کب ہوا؟ نووارد غیر ملکی نے لڑکی کی پیٹھ تھپکتے ہوئے فریدی سے پوچھا. موت کے وقت کا تعین تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی کر سکے گی, فریدی نے اسے پرتجسس نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا. یہ میری لڑکی ہے, اسے گہرا صدمہ پہنچا ہے. بیبی بیبی, کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کون ہو اور مرنے والے سے تمہارا کیا تعلق تھا؟ وہ کچھ نہ بولی. فریدی اسے جواب طلب نظروں سے دیکھتا رہا اور لڑکی بدستور اس کے سینے سے لگی ہوئی سسکیاں لیتی رہی. فریدی نے پھر اپنا سوال دہرایا. وہ لڑکی کو الگ کرتا ہوا بولا, میرا تعلق ایک غیر ملکی سفارت خانے سے ہے اور میں اپنے سفیر کے علم میں لائے بغیر تم سے اس سلسلے میں کسی قسم کی گفتگو نہیں کر سکتا. بات قاعدے کی ہے, فریدی بولا. اچھی بات ہے, میں تمہارے ساتھ چلوں گا. حمید کو اس نے روزہ پر نظر رکھنے کی ہدایت دی تھی اور خود ان دونوں کے ساتھ چلا گیا تھا. اور حمید کو مرنے والے کی قسمت پر رشک کرنے ہی سے فرصت نہیں مل رہی تھی کیونکہ اس کے لیے ایک نہیں بلکہ دو لڑکیاں بے ہوش ہوئی تھیں. دو کیا, اگر آدھی لڑکی بھی خود اس کے لیے بے ہوش ہونے پر تیار ہو سکتی تو کھڑے گھاٹ جان دینے پر آمادہ ہو جاتا. وجہ یہ تھی کہ عام طور پر لڑکیاں اس سے فلرٹ کرتی تھیں. کسی نے بھی کبھی سنجیدگی سے چاہنے کی کوشش نہیں کی تھی. پیار کا بھوکا, ازلی بھوکا. ناصر مرزا کی رہائش گاہ کی طرف جاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ مقدر ہی میں بوریت لکھی ہوئی ہے. جہاں دلچسپی کے امکانات نظر آئے راہ میں کوئی دیوار بھی حائل ہو گئی. بھلا یہ کیا ضروری تھا کہ آرتھر آج ہی مار ڈالا جاتا اور پھر وہی لڑکی اس سے کسی نہ کسی طرح متعلق ہوتی جس نے کچھ دیر پہلے حمید کی توجہ اپنی طرف منعطف کرائی تھی. ناصر مرزا اپنی کوٹھی میں موجود تھا. حمید کو اس تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی. او جناب, وہ پرتپاک انداز میں اس کا استقبال کرتا ہوا بولا, آپ نے جانے کہاں غائب ہو گئے تھے. کتنا تلاش کیا تھا میں نے. آئیے آئیے, خوش آمدید. شکریہ جناب, آپ کا اخلاق ہی مجھے یہاں تک کھینچ لایا ہے. تشریف رکھیے, آپ دلچسپ آدمی معلوم ہوتے ہیں. دوستی کے لیے بڑا ہوا میرا ہاتھ قبول کیجیے. حمید نے دوبارہ بڑی گرم جوشی سے مسافیہ کیا. کیا پیئیں گے آپ؟ ناصر مرزا نے پوچھا. شکریہ, فی الحال کچھ بھی نہیں, میرے لائق اور کوئی خدمت. دراصل آپ کی مہمان کی کہانی بڑی دلچسپ تھی, حمید بولا. اور اس نے محسوس کیا کہ ناصر مرزا یک بیک سنجیدہ نظر آنے لگا ہے. اس میں کون سی دلچسپی محسوس کی ہے آپ نے؟ اس نے بے حد خشک لہجے میں پوچھا. وہی یوگا وغیرہ کا چکر, سب بکواس ہے. وہ صرف مجھے بور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتی ہے. میں نہیں سمجھا جناب. وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے پیچھے نہ لگا رہوں. مثال کے طور پر آج جب اس نے ہائی سرکل کے حال میں مجھے دیکھا تو سر کے بل کھڑی ہو گئی. مقصد یہ تھا کہ میں بوکھلا کر وہاں سے چلا جاؤں. بات تو ٹھیک ہے, آپ کی جگہ اگر میں بھی ہوتا تو ایسی صورت میں یہی چاہتا کہ وہاں میرا اس سے کسی قسم کا تعلق نہ ظاہر ہونے پائے, لیکن اب میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. ناصر مرزا نے کسی قدر غصیلے لہجے میں کہا, آپ نے دیکھا ہی ہے کہ میں وہاں سے چلا نہیں تھا اور آپ سے اس کے بارے میں گفتگو بھی کی تھی. جی ہاں مجھے یاد ہے, لیکن آخر وہ ایسا کیوں چاہتی ہیں؟ سنیے جناب, میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں اور کوئی بھی ذمہ دار آدمی کسی نیم دیوانے کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتا. میں نہیں سمجھا جناب, وہ لڑکی نیم دیوانی ہے اس لیے باہر بھی مجھے اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے. اور کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اس کے پیچھے کیوں گئے تھے؟ میں حمید کے لہجے میں حیرت تھی. جی ہاں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی جناب. بتاؤ, ناصر مرزا چیخ کر کھڑا ہو گیا, تمہارے ڈی آئی جی تک کے کان کھینچ سکتا ہوں. تم کیا چیز ہو؟ کان آپ صرف اوپر ہی والوں کے کھینچ سکتے ہوں گے, ہم بیچارے اس قابل کہاں. میں پوچھ رہا ہوں تم نے روزہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یقیناً آپ کسی بڑی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں مرزا صاحب. کیا مجھے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا؟ ناصر مرزا کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا. دیکھیے, یہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا, حمید اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر نرم لہجے میں بولا. پہلے کھل کر الزام لگائیے, پھر میں دیکھوں گا کہ اس میں کہاں تک صداقت ہے. کیپٹن حمید, میں بہت برا آدمی ہوں, میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر آہستہ آہستہ اس کے بگڑے ہوئے خط و خال معمول پر آتے گئے اور تھوڑی دیر بعد اس نے کہا, واپسی پر وہ بہت خائف نظر آتی تھی اور ابھی تک اپنے کمرے میں بند ہے. لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا. حمید نے طویل سانس لی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا, میں یہی موجود ہوں, انہیں بلا لائیے. اگر وہ کہہ دیں کہ مجھے جانتی ہیں تو پھر آپ کو اختیار ہے, کھینچ لیجئے گا میرے ڈی آئی جی کے کان. تم نیک نام نہیں ہو, کچھ ایسا زیادہ بدنام بھی نہیں ہوں. دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی لڑکی مل سکے جس نے کبھی میری وجہ سے اپنے کمرے میں اس طرح بند ہونا پسند کیا ہو. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مرزا صاحب, میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ روزہ اپ سیٹ ڈاؤن کی کہانی نامکمل رہ گئی تھی, اشتیاق تھا کہ ان کے بارے میں کچھ اور معلوم کروں. تم نے اس کا تعاقب کیوں کیا تھا؟ انہی سے پوچھ لیجئے, وہ دروازہ ہی نہیں کھولتی, کبھی تو کھولیں گی. اور میں کوئی ایسا غیر معروف آدمی بھی نہیں ہوں کہ دوبارہ ہاتھ نہ آ سکوں. لیکن جب آپ ان کی نگرانی کیا ہی کرتے ہیں تو اس وقت کیوں چوک گئے جب میں ان کے پیچھے جا رہا تھا؟ پتہ نہیں کیوں مجھے اس پر غصہ آ گیا تھا اور میں نے کہا تھا جہنم میں جائے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہر وقت ان کی نگرانی کرتے رہیں؟ کیوں نہیں, اس کی ذمہ داری ہے مجھ پر, لیکن یہ آپ کے لیے ممکن نہیں. ظاہر ہے کہ بے حد مصروف آدمی ہیں. ہاں یہی بات ہے. اچھی بات ہے, اب آپ بے فکر ہو جائیے. کیا مطلب؟ میں آپ کے لیے ان کی نگرانی کروں گا. تم؟ ہاں ہاں, آپ کو حیرت کیوں ہے؟ نہیں نہیں, میں خالہ بلی سے گوشت کی رکھوالی نہیں کرا سکتا. افسوس, حمید ٹھنڈی سانس لے کر بولا, دنیا نے مجھے بالکل نہیں سمجھا ہے. ناصر مرزا کچھ نہ بولا, کسی گہری سوچ میں معلوم ہوتا تھا. تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر آہستہ سے بولا, مجھے منظور ہے, لیکن تم صرف نگرانی کرو گے, اس کے تحفظ کے نقطہ نظر سے اس سے مل بیٹھنے کی کوشش نہیں کرو گے. لا حول ولا قوت, بھلا مل کر کیا کروں گا؟ ناصر مرزا نے اسے گھور کر دیکھا, لیکن وہ احمقانہ انداز میں اس طرح اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا جیسے اپنے سوال کا جواب چاہتا ہو. ناصر مرزا نے تھوڑی دیر بعد کہا, نہیں تم رہنے دو, میں اس سلسلے میں کرنل فریدی سے گفتگو کروں گا. حمید نے طویل سانس لی لیکن وہ سنجیدگی اختیار کرتا ہوا بولا, آپ اس لڑکی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے؟ کیا مطلب؟ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کرنل نے ابھی تک شادی نہیں کی. تو پھر انہیں ایک ایسی عورت کی تلاش ہے جو عام عورتوں سے مختلف ہو. حمید کئی ٹھنڈی سانسیں لے کر بولا, اور آپ کی روزہ اپ سیٹ ڈاؤن تو مختلف ترین ہیں. میرا مذاق اڑانا چاہتے ہو؟ ناصر مرزا پھر بھڑک گیا. جی نہیں, میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں مجھ سے زیادہ قابل اعتماد کرنل نہیں ہو سکتے. فضول باتیں ختم کرو ناصر مرزا, ہاتھ اٹھا کر بولا، آخر وہ اتنی خوفزدہ کیوں ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، حمید نے خشک لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ جتنی جلد ممکن ہو سکے ان سے اس کی وجہ معلوم کیجیے، وہ دروازہ ہی نہیں کھولتی۔ ناصر مرزا کے لہجے میں بے بسی تھی۔ میں کوشش کروں؟ حمید نے لہک کر پوچھا۔ چلو اٹھو، مجھے بڑی تشویش ہے۔ وہ روزہ کی خوابگاہ کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ حمید نے دروازے پر دستک دی لیکن اندر سے جواب نہ ملا۔ کفل کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا، وہ سامنے مسحری پر چاروں خانے چٹ پڑی تھی، گردن تکیے سے ڈھلک گئی تھی۔ ذرا دیکھیے، حمید ایک طرف ہٹ کر کفل کے سوراخ کی جانب انگلی اٹھا کر بولا۔ ناصر مرزا نے بھی جھانک کر دیکھا اور حمید کو اس کے چہرے پر گہری تشویش کے آثار نظر آئے۔ اب ناصر مرزا زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ حمید نے پھر کفل کے سوراخ سے آنکھ لگا دی۔ اس شور و غل کے باوجود بھی روزہ کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، یہ کیا مصیبت ہے؟ ناصر مرزا بالآخر بے بسی سے بولا، دروازہ کھولنے کی فکر کیجئے جناب، حالات غیر معمولی ہیں۔ گہری سے گہری نیند کا سلسلہ بھی اس شور قیامت سے ٹوٹ جاتا۔ یعنی تو کیا؟ کوئی رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کیجیے، دروازہ کھلوائیے، کوئی دوسری کنجی نہیں۔ اچھا تو ٹھہریے، حمید نے کہا اور کوٹ کی اندرونی جیب سے پرس نکالا۔ اس کے ایک خانے میں کئی نوکیلے اور باریک اوزار نظر آ رہے تھے۔ حمید نے ایک اوزار منتخب کرتے ہوئے پوچھا، اجازت ہے؟ ہاں ہاں میاں، جلدی کرو، خدا کرے کھل جائے۔ حمید نے ذرا ہی سی دیر میں کفل کھول لیا۔ ناصر مرزا بڑے بے تابانہ انداز میں اندر داخل ہوا تھا۔ روزہ اب بھی جوں کی توں پڑی نظر آئی۔ قریب پہنچ کر ناصر نے اسے جھنجھوڑا اور پھر آوازیں دی، لیکن اس کی آنکھوں کے پوٹوں میں جنبش تک نہ ہوئی۔ سانس چل رہی تھی اور ہاتھ پیر ڈھیلے تھے۔ کیپٹن حمید اب کیا کرے؟ ناصر مرزا بھرائی ہوئی آواز میں بولا، فوراً کسی اچھے ڈاکٹر کو طلب کیجیے، حمید نے کہا اور متجسسانہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ دفتن اس نے سیٹی بجانے کے سے انداز میں ہونٹ سکوڑے اور روزہ کے سرہانے جھک پڑا۔ تکیے کے نیچے سرخ رنگ کی ایک شیشی جھانک رہی تھی۔ اس نے اسے نکال کر اس کا لیبل پڑھا اور ناصر مرزا کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، یہ شیشی بالکل خالی ہے، اگر روزہ ہی نے اسے خالی کیا ہے تو جلدی کیجیے، ورنہ اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا چاہیے۔ پھر بڑی بوکلاہٹ کے عالم میں انہوں نے اس کو ایک گاڑی میں ڈالا تھا اور قریبی ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ کیپٹن حمید پلیز، ناصر مرزا بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نہیں سمجھا جناب، یہ اقدام خودکشی کا کیس نہ بننے پائے۔ پھر آپ ڈاکٹر کو کس طرح مطمئن کریں گے؟ میں کچھ نہیں جانتا، سب کچھ تمہیں کرنا ہے، آپ نے مجھے دشواری میں ڈال دیا ہے، حمید پرتشویش لہجے میں بولا۔ کرنل فریدی حمید کی کہانی بغور سنتا رہا۔ جب وہ لڑکی کو ہسپتال لے جانے والے حصے پر پہنچا تو اس نے اسے ٹھہرنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، بس اب صرف اتنا بتا دو کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی؟ زندہ ہے لیکن ابھی تک ہوش میں نہیں آئی۔ بھلا تم ناصر مرزا کی مدد کیسے کرو گے؟ ہمت مرداں، مدد خدا۔ اوہ تو تم اسے اقدام خودکشی کا کیس نہیں بننے دو گے؟ ناصر مرزا بری طرح گڑ گڑا رہا تھا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ حمید محسوس کر رہا تھا کہ وہ بہت اچھے موڈ میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے حمید کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم فکر نہ کرو، میں ڈاکٹر سعید کو اس پر آمادہ کر لوں گا کہ وہ اسے مرغی کے کیس کی حیثیت سے رجسٹر کر لے۔ تھینک یو باس، حمید نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں اور پھر بولا، آپ اتنے مہربان کیوں ہیں؟ ناصر مرزا کے گھرانے سے ہمارے قدیم تعلقات ہیں، آپ نے ان دونوں کے بارے میں کیا معلوم کیا؟ باپ بیٹی سفارت خانے کا آفیسر ہے، لڑکی اردو پڑھنے کی بے حد شائق ہے، مقتول آرتھر چیمپئن اس کا کلاس فیلو رہ چکا ہے، دونوں میں گہری دوستی تھی۔ کیا اردو پڑھنے کے شوق کا تذکرہ بھی کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ حمید نے پوچھا۔ اردو میں تم مجھ سے زیادہ قابل ہو، ٹیوٹر کی حیثیت سے تمہارا تذکرہ کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ تم اسے اردو پڑھاؤ گے؟ لیکن میں تو روزہ۔ فکر نہ کرو، اگر وہ بچ بھی گئی تو کافی عرصہ تک بستر سے اٹھ بھی نہ سکے گی۔ کیوں؟ جس خواب آور دوا کا تذکرہ تم نے کیا تھا وہ ایسی ہی ہے، کیا آپ کسی نتیجے پر پہنچے ہیں؟ ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کسی خاص نتیجے پر پہنچے بغیر ختم بھی کرو. وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، اب ہمیں سونا چاہیے، کتنی رات گزر گئی. حمید نے بھی اس سارے کارنامے کو اپنے ذہن سے نکال دینے کی کوشش شروع کر دی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ اس کہانی میں ایک لڑکی کا مزید اضافہ ہو گیا تھا اور وہ اردو پڑھنے کی شائق تھی. اگر حمید نے اسے دیکھا نہ ہوتا تو شاید اردو پڑھانے کا خود بھی اتنا شائق نظر نہ آتا کہ دیکھنے والے اسے بے خوابی کا مریض سمجھ بیٹھتے. وہ اپنی خوابگاہ میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا. اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر ایک بار ڈائل گھمایا، دوسری طرف سے ریسیور اٹھانے کی آواز آئی. میر تقی میر نے پریشان کر رکھا ہے. حمید نے ماؤتھ پیس میں کہا، میں اس وقت اردو پڑھانا چاہتا ہوں. سو جاؤ، دوسری طرف سے فریدی کی بھرائی ہوئی آواز آئی، بور مت کرو. اور پھر سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سنائی دی. حمید نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا اور بستر پر بیٹھ کر سوچنے لگا، پتہ نہیں روزہ کن حالات سے گزر رہی ہوگی. اس نے ہسپتال فون کر کے اس کے بارے میں معلوم کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، لیکن اب سوچ رہا تھا کہ کم از کم ناصر مرزا سے فون پر ضرور رابطہ قائم کرنا چاہیے. اس نے گھر کی لائنوں کا پلگ فون سے نکال کر ڈائریکٹ لائن کا پلگ لگا دیا اور ناصر مرزا کے نمبر ڈائل کرنے لگا. دوسری طرف سے فوراً ہی جواب ملا تھا، لیکن جواب دینے والے نے ناصر مرزا سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کوئی اور نمبر بتایا تھا. حمید نے وہ نمبر بھی ڈائل کیے اور ناصر مرزا کا نام لیا. کچھ دیر بعد بھرائی ہوئی سی آواز آئی، کون ہے؟ مسٹر ناصر مرزا، ہاں ہاں میں ہی بول رہا ہوں، تم کون ہو؟ کیپٹن حمید. اوہ زندہ باد پیارے، زندہ باد، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ میں یہ سب کچھ نشے میں بک رہا ہوں، تم بہت پیارے آدمی ہو. روزہ کا کیا حال ہے؟ وہ ہوش میں آ گئی ہے، ڈاکٹر کا خیال ہے کہ اسے 15-20 دن تک آرام کرنا چاہیے، بستر سے بھی نہ ہلے. اور سنو، معاملہ مرگی کے دورے پر ٹل گیا ہے. واقعی تم حیرت انگیز ہو. ڈاکٹر نے مجھ سے کہا، مرزا صاحب آپ فکر نہ کیجیے، اکثر مرگی کے دورے خطرناک بھی معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا. کیپٹن حمید، میں تمہارا شکر گزار ہوں. کرنل صاحب سے بھی آپ لوگوں کے بہت اچھے تعلقات ہیں. میں کمال سے نہیں کہنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیوں اس کے سامنے کسی معاملے میں بھی زبان نہیں کھلتی، حالانکہ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹا ہے. میرے لائق اور کوئی خدمت؟ گھر پڑے کیا کر رہے ہو؟ یہاں آ جاؤ، اس وقت میں اپنی بہشت میں ہوں. یہ جنت میرے والد حضور نے تعمیر کرائی تھی. پتہ بتائیے، رافیلہ منزل. وہ آپ کی ہے؟ اوہو، عرصہ سے خواہش تھی، بڑے تذکرے سنے ہیں اس کے. یہ جنت میرے والد حضور نے اپنی محبوبہ کے لیے تعمیر کرائی تھی. اس وقت اس کا نام گل نسرین تھا، نسرین دراصل ان کی محبوبہ کا نام تھا. آپ نے نام کیوں بدل دیا؟ بھائی نہ وہ خود رہے اور نہ وہ نسرین صاحبہ. میں نے کہا میں اب کیوں نہ اسے اپنی محبوبہ کے نام سے منسوب کر دوں. تو یہ رافیلہ آپ کی؟ ہاں یہ میری محبوبہ ہے. بڑا عجیب سا نام ہے، نام ہی کی طرح وہ خود بھی عجیب ہے. تم باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہو، آنا ہو تو آ جاؤ. آج کا پاسورڈ فرزین ہے. پاسورڈ؟ ہاں ہاں. تمہیں حیرت کیوں ہے؟ یہ جرم تو نہیں ہے کیپٹن حمید، میں نہیں چاہتا کہ یہاں ہر قسم کے لوگ پہنچ سکے، لہٰذا میں نے داخلے کے لیے پاسورڈ سسٹم رکھا ہے. اور ہاں سنو، یہاں تمہیں بہت اونچے اونچے لوگ ملیں گے اور تمہیں آگاہ کیا جاتا ہے کہ تم ان سے برابری کا سلوک کرو گے. رافیلہ منزل میں سب برابر ہیں. میں ابھی آیا، حمید نے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا. گھڑی ایک بجا رہی تھی. اس نے بڑی تیزی سے لباس تبدیل کیا اور کمرے سے نکل کر گیراج کی طرف چل پڑا. کیڈی باہر ہی کھڑی ہوئی ملی. جیسے ہی اس کے قریب پہنچا اندر سے آواز آئی، تشریف رکھیے جناب. حمید بھنا کر رہ گیا. آپ میری کالیں ٹیپ کرتے ہیں، وہ پھاڑ کھانے کے انداز میں بولا. میری خوش قسمتی ہے کہ آج کا پاسورڈ اس طرح معلوم ہو گیا، فریدی نے پرسکون لہجے میں کہا. آپ ہی کی طرح مجھے بھی رافیلہ منزل دیکھنے کا عرصہ سے اشتیاق تھا. بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. اب تو ہرگز نہ جاؤں گا. ضد نہ کرو، وہاں تنہا جانے کا میرے پاس کوئی جواز نہیں. ورنہ، حمید نے اس کے برابر بیٹھنے کی بجائے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور دھم سے بیٹھ گیا.
گاڑی پھاٹک سے گزرتی چلی گئی۔ حمید کا غصہ ابھی تک فروغ نہیں ہوا تھا، بس وہ یہی سوچے جا رہا تھا کہ فریدی نے اس کی پرائیویٹ کال کیوں سنی، دماغ ٹھنڈا ہوا یا نہیں۔ اگلی سیٹ سے فریدی کی آواز آئی، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی مطلب تو ضرور رہا ہوگا، کیونکہ میں تمہاری طرح وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں۔ اس بات فریدی کے لہجے کی سنجیدگی نے اسے آہستہ آہستہ ٹھنڈا کر دیا، لیکن وہ سختی سے ہونٹ پر ہونٹ جمائے خاموش بیٹھا رہا۔ بولتے رہو ورنہ مضمحل ہو جاؤ گے، فریدی نے کچھ دیر بعد کہا۔ برا ماننے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری کم از کم ایک کال ضرور ٹیپ کرنا چاہتا تھا، اور وہ کال ناصر مرزا کے لیے ہوتی۔ حمید کچھ نہ بولا، فریدی بھی خاموش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حمید نے کہا، آپ صرف پاسورڈ معلوم کرنا چاہتے تھے؟ ہاں۔ کیا آپ براہ راست ناصر مرزا سے نہیں معلوم کر سکتے؟ کیا آپ اس سے خواہش نہیں ظاہر کر سکتے تھے کہ آپ اس جنت کو دیکھنا چاہتے ہیں جو اس کے باپ نے اپنی محبوبہ کے لیے بنوائی تھی؟ نشے میں بکواس کر رہا تھا، یہ عمارت اسی نے بنوائی ہے۔ بہرحال آپ اس کی اجازت سے وہاں جا سکتے تھے۔ بکواس مت کرو، جو میں مناسب سمجھتا ہوں کرتا ہوں۔ رافیلہ منزل ایک بہت بڑی عمارت تھی، کئی ایکڑ کے رقبے میں ایسی ہی چار دیواری سے گھری ہوئی عمارت، جیسی قدیم زمانے کے قلعوں کے گرد تعمیر کی جاتی تھی۔ داخلے کا پھاٹک بھی خاصے تزک و احتشام کا مظہر تھا، دو باوردی اور مسلح سنتری ہر وقت پہرے پر رہا کرتے۔ فریدی نے پھاٹک کے سامنے گاڑی روکی، ایک سنتری ان کے قریب آیا۔ حمید نے کھڑکی سے منہ نکال کر پاسورڈ دہرایا۔ کیپٹن حمید سر، سنتری نے پوچھا۔ کرنل فریدی اینڈ کیپٹن حمید، حمید بولا۔ صرف کیپٹن حمید جناب، ہمیں آپ کے لیے ہدایت ملی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حمید کے لہجے میں جھلاہٹ تھی۔ دفتن فریدی اس کی طرف مڑ کر بولا، نہیں ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ حمید نے اس کے لہجے میں کوئی خاص بات محسوس کی، لیکن فوری طور پر اسے مینی نہ پہنا سکا۔ وہ چپ چاپ گاڑی سے اتر گیا۔ پھر اسی سنتری کی رہنمائی میں وہ پھاٹک سے گزرا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے مغل طرز کے کسی باغ میں قدم رکھا ہو۔ سنتری کی حد ختم ہو چکی تھی، اور اب ایک مرسا لباس خادم اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ حمید کا خیال تھا کہ ناصر مرزا نے اس کی آسانی کے لیے اس خادم کو وہاں بھیجا ہوگا۔ اس طویل و عریض چار دیواری کے اندر جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی خوبصورت عمارتیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ روشنی کا ایسا اچھا انتظام تھا کہ شاید ہی وہاں کا کوئی گوشہ تاریک رہا ہو۔ چاروں طرف سرسبز قطعات کے درمیان سرخ بجری والی روشوں کے جال بچھے نظر آ رہے تھے۔ خادم اسے درختوں کے ایک جھنڈ سے گزرتا ہوا ایسی جگہ لایا کہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مصنوعی جھیل تھی جس میں کئی خوبصورت کشتیاں تیر رہی تھیں۔ پوری جھیل پر ایسی روشنی تھی کہ دن کا گمان گزرتا تھا۔ خادم اسے کنارے سے لگی ہوئی ایک کشتی کے قریب لایا۔ اس کشتی میں ناصر مرزا تنہا تھا۔ اس کے قریب سرخ رنگ کی ایک بڑی سی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ آؤ آؤ میرے دوست، میں تمہارا منتظر تھا۔ ناصر مرزا نے اپنی نشے میں ڈوبی ہوئی آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ حمید کشتی میں اتر گیا، وہ اس کے بوجھ سے ڈولی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے حمید نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ خادم اب مؤدبانہ انداز میں خشکی پر کھڑا تھا۔ چلو، ناصر مرزا نے اس کی طرف ہاتھ ہلا کر کہا، اور وہ کشتی میں آ کر بیٹھا۔ چپو سنبھال لیے۔ کشتی آہستہ آہستہ گہرے پانی میں تیر گئی۔ حمید نے ناصر مرزا کو بتایا کہ فریدی باہر موجود ہے۔ بن بلائے مہمانوں کو برداشت کرنا میرے بس سے باہر ہے کیپٹن حمید۔ ناصر مرزا کا لہجہ خشک تھا، ایسی بے مروتی کی توقع حمید کو نہیں تھی۔ وہ تو سمجھا تھا کہ فریدی کا نام سنتے ہی ناصر مرزا خود ہی استقبال کے لیے دوڑا جائے گا۔ کشتی آہستہ آہستہ تیرتی رہی، دوسری کشتیوں پر بھی لوگ نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے بتیرے حمید کے لیے اجنبی نہیں تھے، کوئی کسی وزارت کا سیکرٹری تھا، کوئی کسی محکمے کا ڈائریکٹر جنرل، کچھ غیر ملکی بھی دکھائی دیے۔ تم کون سی پیتے ہو کیپٹن؟ ناصر مرزا نے کچھ دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، اور حمید کے جواب پر حیرت زدہ نظر آنے لگا۔ کچھ اس طرح اسے دیکھے جا رہا تھا جیسے اچانک اس کے دم نکل آئی ہو۔ دفتن چاروں طرف تیز قسم کی موسیقی گونجنے لگی۔ الیکٹرک گٹار پر بڑی خوشگوار دھن چھیڑ دی گئی تھی۔ ناصر مرزا اپنی سرخ رنگ کی بلی کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس رنگ کی بلی میرے لیے عجوبہ ہے، حمید بولا، یہ رافیلہ ہے۔ رافیلہ یعنی کہ؟ ہاں، اسی کے نام سے منسوب ہے یہ جگہ۔ لیکن آپ نے تو، ناصر مرزا کے کہکہے نے اسے جملہ پورا نہ کرنے دیا۔ کیپٹن حمید، یہی ہے میری محبوبہ، کہیں کوئی سبز رنگ کی ملے تو مجھے بھی دلوا دیجیے۔ اس کی عادت ہے کہ وقت ضرورت اپنی کھال بدل دیتی ہے، ہو سکتا ہے کبھی تم اسے سبز رنگ میں بھی دیکھو۔ حمید محسوس کر رہا تھا کہ اس وقت وہ ایک بے فکرے کے سے انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ حمید نے روزہ کا ذکر چھیڑنا چاہا لیکن ناصر مرزا ہاتھ اٹھا کر بولا، غیر ضروری باتیں نہیں، اس جنت میں سب کچھ بلا دیا جاتا ہے۔ تم بھی یہ نہ سوچو کہ فریدی اس وقت پھاٹک پر کھڑا احمقوں کی طرح سر کھجا رہا ہوگا۔ آپ کی کشتی میں کوئی لڑکی نہیں ہے، حالانکہ دوسری کشتیوں میں نظر آ رہی ہیں۔ میری محبوبہ کسی عورت کا وجود برداشت نہیں کر سکتی، تو آپ اپنی کشتی پر تنہا ہوتے ہیں۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا، میں تنہا کب تھا؟ رافیلہ تھی میرے ساتھ، فلمی گانوں کی نقل اتار سکتی ہے یا نہیں؟ کیا تم میرا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہو؟ چھلانگ لگا دوں گا کشتی سے اگر آپ نے میری نیت پر شبہ کیا۔ میں نے اتنی محبت آج تک اور کسی سے نہیں محسوس کی جتنی آپ سے کر رہا ہوں۔ ناصر مرزا نے اس طرح اس کی طرف دیکھا جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ ہو۔ موسیقی کی دھن بدل گئی تھی، غالباً چاچا قسم کی کوئی پرشور موسیقی تھی، اور اب اس میں مزید کئی ساز شامل ہو گئے تھے۔ آپ کا آرکسٹرا بھی شاندار ہے، حمید تھوڑی دیر بعد بولا، سب کچھ شاندار ہے لیکن کسی طرح بھی سکون قلب حاصل نہیں۔ آپ بلی بدل دیجئے، کتنے عرصے سے ہے آپ کے پاس؟ تم سے مطلب، ناصر مرزا جھنجھلا گیا، آپ کے بھلے کو کہہ رہا تھا، آپ بگڑ گئے۔ بور مت کرو کیپٹن حمید۔ حمید کچھ نہ بولا، اس کی نظر قریب سے گزرنے والی ایک کشتی پر پڑ گئی تھی اور اس نے متحیرانہ انداز میں اپنے ہونٹ سکوڑے تھے۔ اسے اس کشتی میں وہی لڑکی دکھائی دی تھی جس کے متعلق فریدی نے اسے بتایا تھا کہ وہ اردو پڑھنا چاہتی ہے۔ اس نے سوچا، کیا آرتھر کی موت میں ناصر مرزا ہی کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ناصر مرزا روزہ کی نگرانی کرتا تھا اور روزہ اسے پیچھا چھڑانے کے لیے پبلک مقامات پر بھی ایسی حرکتیں کر گزرتی تھی جو اس کے شایع نشان نہیں تھی۔ آرتھر سے غالباً وہ اس کی لا علمی میں ملتی تھی اور آرتھر ہائی سرکل کے منیجر سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا تھا۔ وہ لڑکی مجھے گھور رہی ہے، دفتر حمید نے خوفزدہ لہجے میں ناصر مرزا سے کہا۔ کون لڑکی؟ ناصر مرزا چونک پڑا، حمید نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، وہ کلارا ہے، بڑی واہیات کلارا ہے، پچھلے سال میں نے ایک کلارا دیکھی تھی، وہ تو ایسی نہیں تھی۔ ناصر مرزا اپنی بلی کو گھورے جا رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس پر کلارا کے تذکرے کا رد عمل دیکھنا چاہتا ہو۔ اتنے میں وہ کشتی قریب آ گئی، حمید نے اس غیر ملکی کو بھی پہچانا جو اس لڑکی کے بعد آرتھر کے مکان میں داخل ہوا تھا۔ ہیلو مرزا، غیر ملکی نے ناصر مرزا کو مخاطب کیا۔ ہیلو ڈیل، تم کچھ بجھے بجھے سے نظر آ رہے ہو۔ نہیں ایسا تو نہیں، ایک بہت زندہ دل آدمی میرے پاس موجود ہے، بوڑھا بھی حمید کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، کچھ جانی پہچانی سی شکل ہے۔ یہی تو خاص بات ہے اس شکل میں، حمید نے مسکرا کر کہا اور جیب سے تمباکو کی پاؤچ نکال کر پائپ بھرنے لگا۔ دونوں کشتیاں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ دفتن لڑکی نے ناصر مرزا سے کہا، اس زندہ دل آدمی کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم بور ہو رہے ہیں۔ اگر اس شریف آدمی کو کوئی اعتراض نہ ہو، ناصر مرزا حمید کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ حمید پائپ سلگا رہا تھا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے مرزا صاحب؟ حمید نے ہونٹوں سے پائپ نکال کر کہا، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ کے مہمانوں کو انٹرٹین کر سکوں۔ ناصر مرزا کے اشارے پر خادم نے کشتی دوسری کشتی سے ملا دی اور حمید اس پر اتر گیا۔ خوش آمدید، لڑکی مسکرائی، شکریہ۔ حمید نے معمر آدمی کی طرف مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، کیپٹن ساجد حمید، روپن ڈیل، اور یہ کلارا ڈیل ہے، میری بیٹی، ہم غالباً پہلے بھی مل چکے ہیں۔ ہاں، حمید نے ناصر مرزا کی کشتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اب ان سے کافی فاصلے پر تھی، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا کہ کہاں دیکھا تھا۔ دن کی بات ہے، ہم آرتھر چیمپئن کے مکان پر ملے تھے لیکن اس وقت وہاں اس کی لاش موجود نہیں تھی۔ اوہ خدا کی پناہ، یہ ذکر کیوں نکل آیا؟ ڈیل نے کلارا کی طرف دیکھ کر کہا۔ کوئی بات نہیں ڈیڈی، کلارا نے ٹھنڈی سانس لی، وہ میرا بڑا اچھا دوست تھا، وقتاً فوقتاً یاد آتا ہی رہے گا، مجھے بے حد افسوس ہے، حمید نے اپنے چہرے پر غمناک تاثر پیدا کرتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں، بھول جاؤ، میں ہنسنا چاہتی ہوں، لڑکی جلدی سے بولی، تمہارے ساتھ جو آفیسر تھا وہ میرا چیف تھا، بہت نرم دل اور مہربان آدمی ہے، بڑا عجیب تھا وہ۔ حمید کباب ہو کر رہ گیا، کچھ بولا نہیں۔ دفتن بوڑھے نے کہا میں تو اب تھک گیا ہوں میں ابھی کچھ دیر اور جھیل میں رہنا چاہتی ہوں کلارا نے کہا میں بار میں بیٹھوں گا تم وہیں آ جانا
معزز سامعین اسی کے ساتھ یہ پاٹ اپنے اختتام کو پہنچا